يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنت وزوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بشر ابن محمد میر وزیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ان کو یہ حدیث کی خبر دی، ان کو یہ خبر دی معمر ابن راشد الازدی نے، وہ حضرت حمام ابن منبہ ابن کامل الصنعانی سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعن جمیعا سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل حدیث نقل کی ہے، نحوہو اسی کے مثل حدیث نقل کی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یعنی، اسی کے مثل حدیث بیان فرمائی، یعنی فی کہہ کر کے متن ذکر کیا ہے. اب یہاں سند میں ایک بحث ہے، نوٹ کیجئے اس کو تو آسانی رہے گی، کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ بشیر میروزی رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں. اخیر میں لفظ نحوہ آیا ہے، لفظ نحوہ لفظ مثلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث پہلے دوسری سند سے گزر چکی ہے، کہ یہ حدیث پہلے دوسری سند سے گزر چکی ہے. اور اب دوسری سند سے بھی حدیث اسی طرح آئی ہے، اور اب دوسری سند سے بھی حدیث اسی طرح آئی ہے. یہ ہو گیا لفظ نحوہو مثلہو کا مطلب. اب سطر بدل کے لکھو، جبکہ یہ حدیث پہلے الجامع الصحیح میں کہیں نہیں گزری، قریب میں بھی نہیں، بعید میں بھی نہیں، البتہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف میں معمر ابن راشد کے شاگرد عبد الرزاق صنعانی کی سند سے امام مسلم کے استاد محمد ابن رافع نے روایت نقل کی ہے. اس کے الفاظ ذرا الگ ہے، مفہوم تقریباً یہی ہے. مسلم شریف کتاب الرضاع حدیث نمبر 1470، مسلم شریف کتاب الرضاع حدیث نمبر 1470، اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی پہلے یہ حدیث لکھتے تو نحوہ درست تھا، مگر بخاری میں یہ حدیث اس سند سے آئی ہی نہیں ہے. الگ سطر میں لکھو. نحوہو کے بعد جو یعنی لکھا ہے تو اپنے استاد بشر ابن محمد کے الفاظ، امام مسلم کے استاد کے الفاظ سے ذرا مختلف ہے. اس لیے یعنی بڑھا کر بشر کے الفاظ یہاں امام بخاری نے نقل فرمائے. الگ سطر میں لکھو. یہ بھی ایک تعبیر کرتے ہیں کہ امام نے اپنے حافظے سے یہ لفظ لکھ دیا ہو، پھر اس سلسلے میں تردد پیدا ہو گیا ہو. یہ ہو گیا خلاصہ جو سند کے اندر لفظ نحوہو آیا اس کے متعلق. اب نفس مضمون دیکھیے روایت کا. لولا بنو اسرائیل، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے، لم یخنز اللحم، تو گوشت سڑتا نہیں. اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کے اندر سڑان نہ ہوتی. کیا مطلب اس جملے کا؟ بنو اسرائیل کے پہلے بھی دنیا میں گوشت سڑتا تھا، اس لیے کہ بنو اسرائیل تو دنیا کے وجود کے بہت بعد دنیا میں آئے. حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک زمانے سے انسان کی آمد دنیا میں ہو گئی. بنو اسرائیل کی آمد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ہوتی ہے, اس لیے بنو اسرائیل سے بہت پہلے سے یہ دنیا آباد ہے. بنو اسرائیل کے زمانے سے پہلے بھی دنیا کے اندر گوشت سڑتا تھا, لیکن گوشت کو سڑنے میں دیر لگتی تھی, دیر سے گوشت سڑتا تھا. بنو اسرائیل نے سلوا پرندے بے ضرورت پکڑ پکڑ کر کے رکھے, تو اب جلدی سے گوشت کے اندر سڑان کی سزا انسانیت پر آئی. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی اپنی ضرورت کے مطابق تازہ تازہ کھاؤ, لے کر کے اس کو بچانے کی, حفاظت سے رکھنے کی, سڑانے کی فکر مت کرو. لیکن بنو اسرائیل نے آئندہ کے لیے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کیا. ضرورت سے زائد ذخیرہ اندوزی شروع کی, حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ ذخیرہ اندوزی ہرگز نہ کرے, لیکن انہوں نے ذخیرہ اندازی شروع کی. اس کی سزا کے اندر گوشت جلدی سڑنا شروع ہوا. تو بنو اسرائیل نے گوشت کو ذخیرہ کرنے کی سنت رائج کی, طریقہ رائج کیا. اور پھر یہ گوشت رکھے رکھے سڑان پیدا ہو گئی, اس کے اندر سڑنے لگا گوشت. اسی لیے پھر بعد میں انسانیت کو سزا ملی کہ گوشت جلدی سڑنے لگا. دوسرا جملہ, ولولا حواء لم تخن انسا زوجہا. ترجمۃ الباب سے تو ربط والا یہ ٹکڑا ہے, اگر حواء نہ ہوتی تو کوئی بھی مؤنث اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی. اگر حواء نہ ہوتی کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی. کیا مطلب ہوا بھائی؟ شیطان حضرت حوا کے پاس گیا, حضرت حوا کو آمادہ کر لیا ممنوع درخت سے کھانے کے واسطے. اب جنت میں کیسے چلا گیا ملعون, ایک مستقل مسئلہ الگ ہے تفسیر کا. ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا جنت کے دروازے پر آئے اور ملعون دروازے کے باہر کھڑا تھا, اور وہیں سے انہوں نے اس نے وسوسہ ڈالا. وسوسہ ڈالنے کے لیے قرب مکانی کوئی ضروری نہیں ہے, دور سے بھی وسوسے ڈال سکتے ہیں. تو شیطان نے حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا, جس کے نتیجے کے اندر ان کو آمادہ کر لیا شجر ممنوع کو کھانے کے واسطے. پھر حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کھانے کے لیے غیر مناسب مشورہ دیا، غیر مخلصانہ مشورہ دیا. تو اولاً ابلیس نے حضرت حوا کو آمادہ کیا، پھر حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو آمادہ کیا. غیر مناسب مشورہ، غیر مخلصانہ مشورہ. دادی اماں حضرت حوا نے دادے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو یوں کہا کہ اس درخت کو کھائیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہنے کا موقع ملے گا. هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، اس لیے کھا لیجئے. اب یہ اخلاص والا مشورہ نہیں تھا کہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا موقع مل جائے گا اس لیے اس شجر ممنوعہ کو کھا لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ مشورہ قبول کر لیا اور انہوں نے بھی شجر ممنوعہ کھانے کا ارتکاب کر لیا. اچھی طرح ذہن میں رکھو، لم تکن کا مطلب کوئی بے حیائی کا ارتکاب نہیں ہے کہ حضرت حوا نے کوئی بے حیائی کا گناہ کے کام کا ارتکاب کیا، بلکہ یہاں مطلب یہ لیا جائے گا کہ نفس میں چاہت پیدا ہوئی شجر ممنوعہ کو کھانے کی، اس چاہت کے پیش نظر ماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حسین اور عمدہ انداز کے اندر تذکرہ کیا اور ان کو بھی شجر ممنوعہ کھانے کے لیے آمادہ کر ہی لیا. اس کو خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ ہے خیانت کا مطلب. البتہ بعد کے زمانے کے اندر جو عورتیں اپنے اپنے شوہروں سے خیانت کرے گی وہ ان کے احوال کے اعتبار سے الگ الگ خیانت ہوگی. یہ تو حضرت حوا کے حضرت آدم سے خیانت ہوئی کہ ایک شجر ممنوعہ ان کو کھانا تھا تاکہ جنت میں رہنے کا ہمیشہ موقع مل جائے، اسی لیے انہوں نے اس کے فوائد منافع اتنے عمدہ انداز میں بیان کیے کہ بابا آدم بھی کھانے کے لیے آمادہ ہو گئے. یہ ہے حدیث شریف میں خیانت کا مطلب کہ حضرت حوا نے یہ خیانت کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. لیکن حدیث میں کیا لفظ ہے، لم تخن انثا زوجہا، کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. کیا مطلب، ماں حوا سے خیانت ہوئی اس لیے دوسری عورتیں بھی اپنے شوہروں سے خیانت کرتی ہیں. کیا مفہوم حدیث شریف کا، اول خیانت دادی حوا سے ہوئی اسی لیے قیامت تک آنے والی عورتوں میں بھی اپنے شوہروں سے خیانت کے جذبات پیدا ہوتے رہیں گے. اب قیامت تک آنے والی عورتوں کے اندر جو خیانت کے جذبات آئیں گے وہ ہر عورت شوہر اور ہر زمانے کے اعتبار سے الگ الگ ہوں گے. حضرت حوا کا حضرت آدم سے خیانت کا معاملہ الگ تھا, لیکن بعد کے دور میں بعد کی عورتوں میں اپنے شوہروں سے خیانت الگ ہوگی, الگ انداز کی ہوگی, الگ طرح کی ہوگی. اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ بعد کے دور میں کوئی عورت اپنے شوہر سے اس کی ذات کے بارے میں خیانت کرے, یعنی کسی پرائے مرد سے زنا کروائے, مال کے بارے میں خیانت کرے, اپنے شوہر کا مال کسی دوسرے کو دے دے وے. یہ ہو سکتا ہے بعد کے دور کے اعتبار سے. تو اچھی طرح یہ نقطہ ذہن میں رکھیے, حضرت حوا کی حضرت آدم سے خیانت وہ کوئی بے حیائی, گناہ, حرام کام والی ہرگز ہرگز نہیں تھی. شجر ممنوعہ کے کھانے کے مشورے کے بارے میں تھی. البتہ بعد میں جو بناتے حوا کے اوپر خیانت کے اثرات آئیں گے وہ ہر زمانے کی عورت اور مرد اور زمانے کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہوں گے. اس روایت سے ایک اہم بات یہ بھی نکلی کہ ماں باپ کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام بھول گئے تو اولاد میں بھی بھولنے کی بیماری آئی. فنسی ولم نجد له عزما, آدم علیہ السلام میں فنسی ہوا, بھول جانا, تو اولاد کے اندر بھی نسیان کے اثرات آئے, بھولنے کی بیماری آئی. اسی لیے سب یاد رہتا ہے, سبق یاد نہیں رہتا ہے. وہی اثرات آئے فنسی کے. اب اسی طرح نصیحت کرنے میں غیر مخلص ہونا, دادی اممہ سے وراثت میں ان کی بیٹیوں کو ملا ہے. دادی اممہ حضرت حوا سے نصیحت میں غیر مخلص ہونا وراثت میں ان کی بیٹیوں کو ملا ہے. اس لیے بیوی کے مشورے پر آنکھ بند کر کے عمل نہ کریں. یہ روایت یہ تعلیم دیتی ہے, وہ کوئی مشورہ دے تو آنکھ بند کر کے عمل نہ کرے. روایت میں شاوروہن وخالفوہن کے الفاظ بھی آئے ہیں, مشورہ کرنے کا لیکن عمل نہیں کرنے کا, ایسا بھی آیا ہے روایت کے اندر. بھائی اب یہ شجر ممنوع کیا تھا تو کسی نے کہا گیہوں, کسی نے کہا انجیر, کسی نے کہا کافور کا درخت, کسی نے کہا انجیر کا, کسی نے کہا انگور کا, کسی نے کہا شجرت الخلد, ایک درخت تھا جس میں ملائکہ کرام کھایا کرتے تھے, اس طرح کا کوئی درخت تھا. ترجمۃ الباب سے ربط تو اس طرح ہوگا کہ حضرت حوا کی تخلیق حضرت آدم کی طرف منسوب ہے, اسی لیے ماں حوا کا ذی تذکرہ آیا تو حضرت حوا کا بھی حضرت حوا کا تذکرہ آیا تو حضرت آدم کا بھی تذکرہ ہو گیا. بیوی سے شوہر, یہ ترجمۃ الباب سے ربط کہ بیوی کا تذکرہ کر کے شوہر کی طرف اشارہ, یہ نکل رہا ہے ترجمۃ الباب سے ربط. چلو
وبه قال حدثنا أبو كليب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة مسرة عن أشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
النساء خيرا وإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعود شيء في الضلع أعلاه وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء.
یہ روایت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں میری وصیت قبول کرو. پہلے جملے کا کیا ترجمہ؟ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں میری وصیت قبول کرو. یعنی میں تم کو بہت تاکید سے کہتا ہوں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، ظلم زیادتی ان کے اوپر مت کرو. گویا کہ آیت کی تفسیر ہو جائے گی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کی تفسیر ہو جائے گی. پھر کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ دِلْ اِن، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے کہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے. بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ دوسری توجیہ. پہلی توجیہ مطلق کہ اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ مطلق ترجمہ. دونوں ترجمے میں باریک فرق ذہن میں رکھو. پہلا ترجمہ مطلق ہے، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. دوسرا ترجمہ کیا؟ اس لیے کہ عورت یعنی کہ حضرت حوا، المرأة محرب باللام ہے نا، متعین عورت حضرت حوا، وہ پیدا کی گئی ہے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے. ہو گئے دو ترجمے. اب دونوں کے مفہوم سمجھو بھائی. پسلی جو ہے نا، ہڈیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی ہوا کرتی ہے، سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے. تمام ہڈیوں میں پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوا کرتی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عورت کی تخلیق کے اندر ہی ٹیڑھا پن موجود ہے. عورت کی تخلیق میں ٹیڑھا پن موجود ہے. یہ پہلے ترجمے کی صورت میں مطلب لینے کا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی، تمام ہڈیوں میں پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی. نتیجہ کیا نکلا؟ عورت کی اصل میں، عورت کی تخلیق میں ٹیڑھا پن ہے. سمجھ میں آیا یہ مفہوم پہلا؟ یہ مطلق ترجمے کے اعتبار سے یہ پہلا مفہوم لیا جائے گا. ایک آدمی بیچارہ صبح صبح بھاگا بھاگا ندی کے کنارے پر پہنچا، پانی کا جو بہاؤ ہوتا ہے تو اس بہاؤ کی الٹی جانب میں حیران پریشان کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے. تو دھوبیوں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں آئے ندی پر؟ اور ادھر پانی بہتا ہے اور آپ ادھر الٹی جانب میں کچھ تلاش کر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو کہا میرا میری بیوی سے ذرا جھگڑا ہو گیا، اور وہ کہہ کے گئی کہ ندی میں کود کے مر جاؤں گی۔ تو کہا کہ اگر بالفرض کودی بھی ہو، ہم تو ابھی کب سے کپڑے دھو رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو کودتے دیکھا نہیں، ہر کال پر ہر ایک عمل تھوڑا ہی کرتا ہے، تو اگر بالفرض کودی بھی ہو تو جدھر پانی بہہ رہا ہے ادھر جاؤ ڈھونڈنے کے لیے، کہیں لاش بہہ کے گئی ہوگی۔ تو وہ بیچارہ کہنے لگا کہ میں طویل تجربے کی روشنی میں الٹی جانب میں تلاش کر رہا ہوں، اس لیے کہ زندگی بھر اس کو جو کہتے تھے اس سے الٹا ہی وہ کرتی تھی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش بھی الٹی جانب ہی میں چلی ہوگی، اسی لیے میں الٹی جانب میں تلاش کر رہا ہوں۔ یہ ہے پہلا مفہوم روایت کا، کہ گویا کہ اس کی اصل تخلیق ہی کے اندر ٹیڑھا پن ہے۔ یہ ہے اس جملے کا مبارک مطلب۔ اور جو بعض حضرات نے یوں کہا کہ بن نساء معرب باللام، مرء معرب باللام، تو المرء معرب باللام سے نساء اول حضرت حوا مراد ہے، تو ترجمہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا پیدا کی گئی ہے، اور بائیں پسلی ایسی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو سیدھی تو نہیں ہوگی، البتہ سیدھا کرنے کی کوشش سے ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ ٹوٹ جانے کا میننگ ہے طلاق ہو جانا، کہ عورت جو ٹیڑھی ہے مزاج کی، اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ سیدھی ہونے والی نہیں ہے، البتہ بہت سیدھی کرنے جاؤ گے تو کچ سے کریک ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ طلاق پڑ جائے گی۔ اسی لیے اب کرنے کا کیا، کرنا یہ ہے کہ صبر کر کے اس کے ٹیڑھے پن کو باقی رکھتے ہوئے اس سے تم فائدہ اٹھا لو، صبر کر کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی بسر کر لو، یہ ہے کرنے کا کام۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جلدی سے حدیث نقل کی تاکہ آئندہ کے فیصلہ کرنے میں آپ کو سہولت رہے کہ اقدام کرنے جیسا ہے یا نہ کرنے جیسا ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلیوں کے اندر ٹیڑھا ترین حصہ اوپر والا ہوتا ہے، اگر تم سیدھا کرنے جاؤ گے تو تم توڑ دو گے اس کو، ہر طرح سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، تفریق ہو جائے گی، اور اگر تم اس کو ٹیڑھا ہی رہنے دو گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ فَإِن ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اگر تم ٹیڑھا رہنے دو تو برابر وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اندر میری یہ وصیت اور نصیحت قبول کر لو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اندر میری یہ نصیحت اور وصیت قبول کر لو۔ دیکھیے ایک ہی روایت میں دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں بھلائی کی وصیت نصیحت قبول کرنے کا امر فرمایا، اس سے اندازہ لگاؤ کہ عورتوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ एक और नुक्ता भी मुफस्सिरीन इसमें बयान करते हैं कि पसली टेढ़ी तो है लेकिन कमजोर भी बहुत है, दूसरी हड्डियां मजबूत है, पसली कमजोर है। ऐसे भी इन्नल इंसान खुलिका ज़ईफा, और उसमें भी ये पसली कमजोर से, इसीलिए जो है गोया कि इनके अंदर कमाले कमजोरी है। ये बॉक्सिंग का बॉल नहीं है कि आदमी धनाधन उस पर बॉक्सिंग चलावे, यानी औरत कमजोर जात है। ये जो है सपाटे फिराने की, डंडे बरसाने की या कराटे चैंपियन का मुजाहरा करने की चीज नहीं है। ये है कमजोर हड्डी होने का मतलब। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि हड्डी ये दिल से बहुत करीब है, पसली की हड्डी दिल से करीब है। देखो पूरे बदन की तमाम हड्डियों में पसली ही दिल के करीब है, गोया कि ये दिल के करीब बसाने की चीज है, दिल के अंदर उतार देने की चीज नहीं है। समझ रहे हो भाई, पसली दिल के अंदर घुसती है क्या कि बाहर रहती है? बाहर ही रहती है ना, करीब होती है ये बात तयशुदा है। तो करीब रखो, अंदर मत घुसाओ, वरना गए काम में से। ये तीसरा नुक्ता जहन के अंदर रखना। ये हो गया हदीस शरीफ का मजमून और मतलब। अब एक दूसरी बहस समझो, हदीस के मुताल्लिक एक बहस। इस हदीस में निस्वानी फितरत के अंदर जो टेढ़ापन है उसको मिसाल से बयान किया गया कि औरतों की फितरत ही के अंदर टेढ़ापन है, उसको एक मिसाल से यानी पसली की मिसाल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। पसली के अंदर टेढ़ापन फितरी होता है, और वो टेढ़ापन किसी तरह खत्म नहीं हो सकता। औरत का टेढ़ापन भी बिल्कुल या तौर पर किसी तरह खत्म नहीं हो सकता। तो औरत के अंदर जो टेढ़ापन है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए इस बात को सामने रखकर औरतों के साथ हुस्ने सुलूक करो, कोताहियों से दरगुजर करो, नामुनासिब बातों को नजरअंदाज कर दो तो निभा होगा औरत से। और तुम ये चाहो कि बिल्कुल सीधा कर दो, ये नामुमकिन है। सीधा तो कर नहीं सकोगे, तोड़ बैठे हुए और तलाक की नौबत आ जाएगी। इसीलिए बेहतर तरीका यह है कि उसके साथ नरमी का बर्ताव किया जाए, गर्मी का बर्ताव न किया जाए। ये हो गया एक उन्वान। अब एक और खारजी बहस जो हदीस से मुताल्लिक है। बहुत सारे हजरात ने इस हदीस को दादी हव्वा के साथ जोड़ा है और फिर यूं बयान किया कि हजरत आदम अलैहिस सलाम की पसलियों में से किसी पसली से दादी हव्वा पैदा की गई है। और जलालैन के शुर्राहे किराम ने तो पसलियों की तादाद तक बहस कर डाली है कि दाहिनी जानिब में 18 पसली है, बाईं जानिब पर 17 पसली है, इसीलिए कि एक पसली को खींचकर हजरत हव्वा की तखलीक हुई थी, इसीलिए एक जानिब में एक ही पसली कम है।
Allahu Akbar.
تام صلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وباس مقام محمود الذي وعدت ورزقنا شفاعة يوم القيامة دوسرا عنوان بہت سے حضرات نے اس حدیث کو دادی حوا کے ساتھ جوڑا گیا ہے جوڑ دیا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے کسی ایک پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اسی لیے پھر بعض حضرات کہتے کہ انسان کی بائیں جانب ایک پسلی کم ہے اور وہ اس لیے کم ہے کہ اس میں کو کھینچ کر کے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تھا اور داہنی جانب کے اندر ایک زیادہ ہے, بائیں جانب میں ایک کم ہے. ایک مستقل موضوع ہے جو ساوی نے تفسیر میں چھیڑا ہے. بہرحال یہ چیز مفسرین نے اس کے ساتھ محدثین نے جوڑی ہے اور حاشیے کے اندر بھی ایک قول نقل کیا گیا ہے ان حوا خلقت من ذل آدم الایسر, کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے. لیکن دھیان سے دیکھو تو اس قول کو کیلا کہہ کر کے ذکر کیا گیا ہے, یعنی یہ قول کمزور قول ہے, کوئی مضبوط قول نہیں ہے. اور بیضاوی کے اندر انہن خلقن خلقن فیہن اعوجاج, اس کا جو مطلب یہاں حاشیے میں بیضاوی کے حوالے سے لکھا گیا ہے وہی بہت عمدہ مطلب ہے. فکأنہن خلقن من اصل معوج, کہ عورتیں ٹیڑے مادے سے پیدا کی گئی ہے. قدل ای مثلاً, جیسے کہ پسلی, یعنی کہ پسلی سے پیدا کی گئی, جیسے کہ پسلی ہوتی ہے ٹیڑی, اس طرح ٹیڑی فطرت سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے. اور ٹیڑے پن پر صبر کیے بغیر اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے. تو حدیث شریف کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہی نکلے گا کہ عورتوں کو ٹیڑھی فطرت سے پیدا کیا گیا ہے, تم اس کے ٹیڑھے پن کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لو. سیدھا کرنے جاؤ گے تو طلاق واقع ہو جائے گی. لہذا یہ مضمون اور مفہوم کہ وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی, یہ مضمون جو ہے کمزور مضمون ہے, اتنا پکا مضمون نہیں ہے. پھر آیت کی تفسیر پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کی جب تفسیر کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں بھی ہمارے بعض مفسرین کیا تفسیر کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. وخلق منها زوجها, حضرت آدم کی پسلی سے زوجہ حوا کو پیدا کیا گیا. لیکن یہ تفسیر اسرائیلیات سے ماخوذ تفسیر ہے. آج بھی بائبل کے اندر یہ مضمون موجود ہے, اور جو حدیث شریف کے اندر اس کو ذل اسے تشبیہ دی گئی, وہ تو ایک مثال بیان کی گئی کہ جس طرح پسلی ایک ٹیڑی چیز ہے, اس طرح ٹیڑے فطرہ ٹیڑی اصلہ ٹیڑی جبلت کے اوپر عورت کو پیدا کیا گیا ہے. یہ کوئی حقیقی مضمون نہیں ہے. اور علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر حاشیے میں ایک بڑے تابعی کا قول ذکر کیا گیا ہے, خلقت حواء من بقیت طینت آدم, کہ حضرت حوا کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ حضرت آدم کے لیے جو مٹی تیار کی گئی تھی اس کے باقی ماندہ حصے سے پیدا کی گئی. تو علامہ آلوسی نے تو یہ روایت بھی نقل کی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہر نوع کے اول دو فرد سمجھو کہ مٹی سے بنائے گئے, پھر ان میں تناسل توالد کا سلسلہ قائم کیا گیا. لہذا یہ جو تفسیر معروف ہے اور روایت کا جو یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق بائیں پسلی سے ہوئی, یہ تفسیر نامناسب تفسیر ہے, اور حدیث شریف کی بھی یہ توجیہ کرنا یہ نامناسب توجیہ ہے. بہترین مفہوم یہی نکلتا ہے کہ حضرت حوا کو پیدا کیا گیا پسلی کی طرح ٹیڑی فطرت ٹیڑی اصل سے ٹیڑے مادے سے. یہ ہے روایت کا بہترین مفہوم. جی
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون على قدر مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم
يبعث. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے ہیں. فرماتے ہیں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اور وہ خود سچے تھے, اور جبرائیل کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان کی تصدیق کی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ, تم میں سے کسی بھی فرد کا نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے. تم میں سے ہر شخص کا ہر فرد کا مادہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ جمع کیا جاتا ہے. پھر وہ نطفے منویہ جمے ہوئے خون کی طرح اسی طرح رہتا ہے, یعنی 40 دن رہتا ہے. پھر وہ بوٹی کی شکل میں اسی طرح 40 دن رہتا ہے. تین چلے لگا دیے رحم مادر میں, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یبعث اللہ الیہ ملکا, فرشتے کو بھیجتے ہیں اللہ تعالی, چار باتیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے تو جب وہ یہ تین چلے اچھی طرح لگا دیتا ہے رحم مادر میں تب فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. اب دیکھیے اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ 40 روز تک کوئی غیر معمولی تغیر نہیں ہوتا ہے. تخلیق کے جتنے بھی مراحل ہے اس میں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف انتقال تدریجی ہوتا ہے, یک بارگی نہیں ہوا کرتا. مثلا نطفہ تو آنن فانن مزگا نہیں بنے گا, مزگا آنن فانن جو ہے ارے دم جامد نہیں بنے گا. نطفہ آنن فانن علقہ نہیں بنے گا, علقہ آنن فانن مزگا نہیں بنے گا. 40 دن کا تدریجی مرحلہ ہوتا ہے اور 40 دن تک ایک ہی حالت میں رہتا ہے, کوئی غیر معمولی تغیر ہوتا نہیں ہے. تو مراحل تخلیق نطفہ علقہ مزگہ اس کے اندر انتقالات یکبارگی نہیں ہوتا بلکہ تدریجی طور پر ہوا کرتا ہے اور ہر مرحلہ پہلے والے مرحلے سے الگ ہوا کرتا ہے. پہلے نطفہ پھر الگ علقہ پھر الگ مزگہ. جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات. پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. فرشتے کو بھیجنے کا ایک مطلب لے لیا گیا ہے, اللہ تعالی فرشتے کو حکم دیتے ہیں چار باتیں لکھنے کے بارے میں. فیکتب عمله واجله ورزقه وشقی او سعید. پھر لکھا جاتا ہے کہ اس کے اعمال دنیا میں کیسے ہوں گے, اچھے یا برے, اس کی عمر کتنی ہوگی, اس کو کتنا رزق ملے گا, بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. ثم ينفخ فيه الروح. پھر اس کے اندر روح پھونکی جائے گی, یعنی روح کا جسم سے اتصال کر دیا جائے گا. جی یعنی یہ سب اس کے متعلق تقدیری چیزیں جب لکھی جاتی ہے اس کے بعد انسان کا دنیا میں وجود ہوتا ہے. اب بڑی دھیان کی بات دیکھو, ایک آدمی جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے, یہاں تک کہ اس انسان اور جہنم کے درمیان میں ایک ذرا باقی رہتی ہے, یعنی ایک شخص زندگی بھر گناہ کفر شرک نافرمانی یہ سب اعمال کرتا ہے, اور زیرا کا مطلب ہے قرب, کہ جہنم سے نہایت قریب ہوتا ہے, گرنے ہی والا ہوتا ہے. اس کے اوپر کتاب غالب آتی ہے, یعنی لوح محفوظ میں اس کے لیے جو لکھا گیا ہے وہ سبقت کر جاتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے اور آدمی جنتیوں والا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے یعنی جو آدمی پوری زندگی برے کام کرتا رہا اخیر وقت کے اندر ایمان لے آیا توبہ کر لی اور جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی جنتیوں والے عمل پوری زندگی کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذرا باقی ہوتا ہے یعنی جنت سے نہایت قریب پہنچ جاتا ہے اور اس پر اس کی تقدیر غالب آتی ہے سبقت کرتی ہے اور وہ جہنمیوں والا عمل کرتا ہے اور جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ ڈرنے کا مقام ہے بھائی. انسان اپنے نیک اعمال کے اوپر غرور نہ کرے, اس لیے کہ آخری وقت میں بھی تقدیر اگر لکھا ہے نعوذ باللہ تو کفر کر کے جہنم کے اندر چلا جائے گا. اس لیے آدمی ڈرتا رہے. ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ موت کے وقت کے اوپر بول رہے ہیں ابھی نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کلمہ پڑھنے کا وقت ہے اور آپ بول رہے ابھی نہیں, کیا بات ہے؟ تو کہا یہ شیطان میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور مجھے یوں کہتا ہے کہ تم میرے مکر سے بچ گئے, میں نے تمہارے بارے میں بہت کوشش کی گمراہ کرنے کی, ورگلانے کی, بھٹکانے کی, لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا اور تم ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہو. تو میں اس ملعون کو کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں, یعنی ابھی تیرے مکر سے میں مامون نہیں ہوں, جب میری روح ایمان پر نکلے تب سمجھیں گے کہ تیرے مکر سے بچ گئے, ورنہ آخری چند سیکنڈوں میں بھی جو ہے تو ملعون کیا کھیل ڈالے ہم نہیں کہہ سکتے. اس لیے کا میں جملہ بول رہا ہوں ابھی نہیں. اس طریقے سے لہذا انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اس معاملے کے اندر. ہمارے ایک ہم سبق ساتھی ہے, بڑے قاری ہے, اس وقت انگلینڈ کے ایک دارالعلوم میں ہے. ان کے والد بھی ہم سے بہت اچھے تعلق رکھتے تھے. آخری وقت کے اوپر وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ شیطان کھڑا ہوا ہے, ان کو باقاعدہ نظر آیا ہے, دیکھو یہ مجھے آخری وقت میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ملعون بھاگ تو یہاں سے, میں کلمہ پڑھتا ہوں. تو اس طرح وہ بعض کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے یہ روایت کا آخری لفظ ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی نیک عمل کرتا رہا آخری وقت پر تقدیر سبقت کر جاتی ہے اور کوئی ایسا غلط کفریہ کام کر کے نعوذ باللہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی لیے انسان کو اترانا نہیں چاہیے, ہمیشہ حسن خاتمے کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں برا خاتمہ نہ ہو, اس کے لیے ڈرتے رہنا چاہیے. اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام والی دعا دن میں ایک دو نماز میں آخری قاعدے میں ضرور مانگا کرو. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے 25 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا, اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت, روزانہ 25 مرتبہ. تو آدمی گھر پر مرے گا, بستر پر مرے گا, تو بھی شہادت کی موت مرے گا. یہ بہت مجرب عمل ہے. اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت روزانہ 25 مرات. جی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے عورت کی بچہ دانی میں، یعنی رحم مادر کے اندر ایک فرشتہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے. فَيَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ کو سوال کرتا ہے. جب صلب اب سے رحم مادر کے اندر قطرے منی پہنچتا ہے تو یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اے اللہ یہ نطفے کی شکل ہے. دوسری روایتوں میں تفصیل آئی ہے کہ جب یہ نطفہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے یوں پوچھتا ہے کہ اس کو استقرار کروانا ہے یا استقرار نہیں کروانا ہے. اللہ کے یہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اس نطفے کو رحم کے اندر استقرار کرا دو، تو وہ نطفہ رحم کے اندر استقرار ہوتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، بہ کے نکل جاتا ہے. پھر نطفہ جب رحم مادر میں اللہ کے حکم سے استقرار پا گیا تو کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ فرشتہ اب دوبارہ سوال کرے گا، یا ربی علاقتن، پہلا اس کو خون کے لوتھڑے کی شکل میں بدلنا ہے یا ایک نطفہ ہی باہر نکال دینا ہے؟ تو جواب ملتا ہے، اس کو آپ خون کی لوتھڑے کی خون کی لوتھڑے کی شکل میں، دم جامد کی شکل میں بدلو. تو پھر وہ بدلتا ہے اور جو ہے وہ نطفہ دم جامد کی شکل بنتا ہے، جمے ہوئے خون کی شکل بنتا ہے. پھر تیسرے مرحلے میں سوال کرتا ہے، یا ربی مدغاتن، کہ اللہ یہ دم جامد کو آگے بڑھانا ہے یا نکال دینا ہے رحم مادر سے؟ تو اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو وہ دم جامد کو بوٹی کی شکل میں تبدیل کرتا ہے، لوتھڑے اور گوشت کی شکل کی طرف آگے بڑھاتا ہے. غرض یہ کہ ہر مرحلے کے اوپر فرشتہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کو پروسیسنگ میں ڈالنا ہے یا ایک اس کو باہر خارج کر دینا ہے، نکال دینا ہے. اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو آگے بڑھاتا ہے. اسی لیے کبھی ہزاروں منی کے قطرے ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے استقرار کی اجازت نہیں ہوتی، بہ کے باہر نکل جائے گا. بہت سی عورتوں کو منی کا قطرہ استقرار کے بعد دم جامد کی شکل میں باہر آ جاتا ہے، بہت سو کو گوشت کی بوٹی کی شکل میں باہر آ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا حکم اس فرشتے کو ملتا ہے اس حکم کے مطابق وہ فرشتہ عمل کرتا ہے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْلُقَهَا، پھر جب ارادہ ہوتا ہے یہ کہ اس کو پیدا کرے یعنی اس کی شکل صورت بناوے, یعنی تین چلے لگ گئے اب اس کی شکل صورت بنانی ہے, تو یہ فرشتہ جو رحم پر مقرر ہے وہ اللہ کو پوچھتا ہے اذکرن اونسا, کیا یہ مذکر بنایا جائے یا مونس بنایا جائے, میل فیمیل پوچھتا ہے. یا رب یا شقی ام سعید, اے میرے رب اس کو بدبخت یا سعادت مند کرنا ہے. فمر رزق, اس کا رزق کتنا ہوگا. فمل اجل, اس کی عمر کتنی ہوگی. فیکتب کذلک فی بطن امی, اسی طرح اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی یہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہے اس کے متعلق. بس یہ دونوں روایت کے اندر تو کیا آیا کہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل اور رحم مادر میں لکھی جانے والی تقدیر کو بتلایا گیا, اور حضرت آدم علیہ السلام بھی من جملہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے, اور جملہ انسانوں کی تخلیق تقدیر وغیرہ کی باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہے. یہ ترجمۃ الباب سے ربط کی چیز ہے کہ اولاد آدم کس طرح پیدا ہوتی ہے, اولاد آدم کی تقدیر کس طرح لکھی جاتی ہے, اولاد آدم کے تخلیقی مراحل کیا کیا ہوتے ہیں, یہ جو ہے ترجمۃ الباب سے ربط کی چیز ہو جائے گی. اب یہاں ایک بحث سمجھو جو روایت کے متعلق ہے. قرآن مجید کے اندر آیا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام, اس کی بہت ساری توجیہات آپ نے پڑھی ہوگی, ایک توجیہ اور سن لیجئے. اللہ تعالی کی طرف سے انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہے, اس تخلیقی مراحل میں چوتھے مرحلے میں فرشتہ اللہ تعالی کو پوچھتا ہے کہ مذکر بنانا ہے یا مونس, اور قرآن مجید میں بھی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, کہ رحم مادر میں جو ہے وہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ مذکر ہے مونس ہے کیا ہے, اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. اب لوگ سونوگرافی مشین کے ذریعے سے اشکال کرتے ہیں کہ سونوگرافی مشین سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اندر بچہ ہے کہ بچی ہے. تو ایک اہم نقطہ اس کے اوپر سمجھو, آیت میں ہے ماں, اور آپ نے بلاغت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ماں غیر ذویل عقول کے لیے آتا ہے اور من ذویل عقول کے لیے آتا ہے, عربی زبان کے اندر یہ فرق ہے. اب یہ سونوگرافی مشین چوتھا مہینہ گزرنے کے بعد بچاتی ہے کہ بچہ مذکر ہوگا کہ مونس ہوگا, اور یہ احادیث جو ابھی گزر رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ چوتھے مہینے کے حمل پر روح پھونک دی جاتی ہے, چار مہینے گزرنے پر بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اب جواب کا حاصل کیا نکلا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں غیر ذوی العقول کے لیے, چار مہینے تک بچہ غیر ذوی العقول میں تھا, وہاں تک تو جو ہے کوئی سونوگرافی نہیں بتلا سکتی کہ یہ بچہ مذکر ہوگا کہ مونس ہوگا. یہ سونوگرافی مشین کب بتلائے گی, जब बच्चा माँ से आगे बढ़ के मन के दायरे में आ जाता है, यानी मन जवील उकुल के लिए, तब जाकर के ये मशीन बतलाती है। और कुरान का दावा है वयालमु मा फिल अरहाम, और माँ आता है गैर जवील उकुल, और चार महीने तक जब तक रूह नहीं डाली जाएगी बच्चा गैर जवील उकुल होगा, वहां तक तो सोनोग्राफी मशीन बतला ही नहीं सकती। इसीलिए सोनोग्राफी मशीन के जरिए से कुरान मजीद की आयत पर कोई एतराज नहीं होगा। दूसरा एक नुक्ता समझो इस आयत के बारे में, हदीस शरीफ में क्या लफ्ज आया, या रब्बी अशकियुन अम सईदुन फमर रिस्कु फमल अजलु, देख लिया, ये दूसरा जवाब है इस रिवायत के बारे आयत के बारे में कि दुनिया में कोई सोनोग्राफी मशीन है ऐसी, अल्ट्रासाउंड मशीन है कोई ऐसी जो ये बतला देवे कि ये बच्चा मुस्तकबिल में शकी बनेगा या सईद बनेगा, उसकी रोजी कितनी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, ये कोई मशीन बतला सकती है? हरगिज 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 नहीं बतला सकती। इसलिए इस आयत करीमा और इस हदीस शरीफ के अंदर जो तौजीह आई है उसके ऊपर कोई इश्काल इन सोनोग्राफी मशीनों के जरिए से नहीं हो सकती। तीसरा एक नुक्ता इसके अंदर जहन में रखो कि सोनोग्राफी मशीन जो है ना, वो कौन से हमल के बारे में रिपोर्ट देगी? जो औरत चेकअप कराने के लिए जावे और बारी ताला का इल्म इल्मे मुतलक है, इल्मे मुतलक है, अल्लाह ताला तमाम रहमदानियों के अंदर जो बच्चे हैं, चाहे वो सोनोग्राफी मशीन पर लाए जाए या सोनोग्राफी मशीन के ऊपर न लाए जाए, तमाम को अल्लाह सुबहानहु व ताला जानते हैं। जबकि मशीन वाला सिर्फ उसी को जानता है जो उसके सामने लाई जाती है औरत, और जिसका हमल चेक किया जाता है उसी के बारे में मशीन रिपोर्ट देगी। इसीलिए ये तीन बातें खास तौर पर जहन में रखो तो इस आयत के बारे के अंदर कोई एतराज बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। जी حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جميعا مرفوعاً یہ روایت بیان کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالی سب سے کم درجے کے جہنمی کو ارشاد فرمائیں گے، احونن احونی ناری اہل ناری عذاب، جہنمیوں میں عذاب کے اعتبار سے جو سب سے کم درجے کا ہوگا اس کو باری تعالیٰ فرمائیں گے، اور شرح کرام فرماتے ہیں کہ سب سے ہلکا عذاب چچا ابو طالب کو ہوگا، کم سے کم درجے کا، ان کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اس سے ان کے سر کے اندر جو بھیجا ہوتا ہے وہ کھولتا رہے گا، بس یہ احون الناری عذابن شخص ہے۔ اللہ قیامت کے بعد پوچھیں گے ان کو، اگر تمہارے لیے زمین میں جتنی چیزیں تھیں وہ سب اس وقت تمہارے لیے کر دی جائے, تمہاری ملکیت میں کر دی جائے, تو کیا تم اس کو فدیہ بدلے میں دے کر اپنی جان کو چھوڑاؤ گے؟ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ, اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ ہونا تو محال ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یہ سوال کریں گے کہ زمین کی ساری دولتیں ہم تجھے مالک بنا کے دے دیوے, کیا تو اس دولت کو دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے چھوڑانا گوارا کرے گا؟ تو کیا کہے گا؟ نام نہ اللہ, ضرور. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ساری دنیا کے خزانے تو جرمانے میں دے کر اپنی ذات کو عذاب سے چھڑا لے وے. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. میں نے تجھ سے بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا. کب؟ جب تو اب آدم کی پشت میں تھا, صلب آدم کے اندر تھا. کیا مطلب صلب آدم میں تھا اس وقت کا؟ اس کو سمجھو. قرآن کی آیت کے اندر ہے, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پشت سے ان کی تمام اولاد کو پیدا فرمایا تھا, جس کی تفصیل کچھ اس طرح بھی روایت کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کی داہنی پشت پر ہاتھ مارا تو آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی جنت میں جانے والی اولاد نکل آئی. پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پشت کے اوپر ہاتھ مارا تو آدم علیہ السلام کی جہنمی اولاد سب کی سب نکل آئی. یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد نکلی. کیسے نکلی تھی؟ کہ پہلے آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد نکلی, پھر ان کے ذریعے ان کی سلبی اولاد, پھر ان کے ذریعے ان کی سلبی اولاد, ہلم جرا الى یوم القیامہ. تو آدم علیہ السلام کی پشت سے پہلے ان کی بلا واسطہ اولاد, پھر اس بلا واسطہ اولاد سے اولاد کی بلا واسطہ اولاد, اس ترتیب سے سب نکلتے چلے گئے. اب جس ترتیب سے قیامت تک دنیا میں انسان پیدا ہونا اللہ کے یہاں مقدر ہے, اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح پیدا فرمائی. اور اس وقت پر بھورے رنگ کی جو چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے اس کی شکل میں یہ انسان تھے, سب کے سب چھوٹی 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 روحوں کی شکل کے اندر, چیونٹی جیسی شکل میں انسانوں کا مثالی بدن تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم ارواح میں گروپ بنا کر کے رکھا, گروپ آپس کے اندر گروپ بنا کر کے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے. وہ آگے والی روایت میں آ رہا ہے کس طرح گروپ بنا کر کے رکھا تھا. تو پھر جب تمام ارواح نکل کر کے مجتمع ہو گئی میدان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے روح محمدی نے جواب دیا بلا, پھر روح محمدی کی اتباع میں دیگر ارواح انبیاء نے جواب دیا بلا, پھر انبیاء کی ارواح کی اتباع میں تمام انسانوں نے جواب دیا قالو بلا. اس کی طرف یہ حدیث میں اشارہ ہے. اور تو صلب آدم میں تھا تب میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرے. فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ, اب تُو نے دنیا میں آ کر اس وعدے کو بھلا دیا اور شرک کرنے میں تو مشغول ہو گیا. اب اتنی آسان چیز میں نے تجھ سے عالم ارواح میں مانگی تھی کہ میری ربوبیت کا اقرار کر, دنیا میں جا کے اس کے مطابق زندگی گزار اور شرک مت کر, اور تو نے دنیا میں جا کے شرک کرنا شروع کر دیا. آج ساری دنیا کے خزانے بھی اگر تو بدلے میں دیوے تو ابھی تجھے جہنم کے عذاب سے نجات نہیں دی جائے گی. بس یہاں ترجمۃ الباب سے مربوط کیا ہے, وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَم, تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. چلو.
قال حدثنا عمر بن حسين بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عبد الله بن مرد عن مسروق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا نفسا من الله كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا میں کوئی بھی ناحق قتل کیا جاتا ہے مگر آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کے اوپر اس گناہ کا بوجھ پہنچتا ہے. کفل کا کیا ترجمہ؟ کفل کا ایک ترجمہ ہے نصیب یعنی حصہ, کہ دنیا میں کوئی بھی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس گناہ کا ایک حصہ قابل کے اعمال نامے میں بھی پہنچتا ہے. یوں کہو پرسنٹیج پہنچتے ہیں گناہوں کے, قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے نا اس میں سے کچھ فیصد قابل کے نامے اعمال میں بھی گناہ پہنچتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَن سَنَّ الْقَتْلَ, اس لیے کہ قابل سب سے پہلا وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر قتل ناحق کا طریقہ جاری کیا. تو قابل جو حقیقت میں ناقابل تھا اس نے حابل بھیا کو مار ڈالا, یہ اول قتل روئے زمین کے اوپر ہوا اور اس نے غلط طریقہ جاری کیا, اس لیے جو ہے اس کو قیامت تک ہونے والے تمام قتل میں سے کچھ فیصد گناہ قابل کے نامے اعمال میں پہنچتے. اب یہاں ایک اشکال باز لوگ کرتے ہیں, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, پھر سارے قاتلین کے گناہوں سے قابل کے نامۂ اعمال میں کیوں گناہوں کے فیصد جاتے ہیں؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ قابل نے جو تاسیس والا عمل کیا یعنی قتل ناحق کی بنیاد, یہ خود اس کا عمل ہے, اسی لیے اس کو جو فیصد مل رہے ہیں وہ اپنے ہی عمل کی بنیاد پر مل رہے ہیں, چونکہ اس نے بنیاد ڈالی قتل ناحق کی. دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ دراصل قابل اس گناہ کو جاری تو کیا, اب دوسرے لوگ دیکھا دیکھی اس کی نقل کریں گے اتباع کریں گے تو وہ متبع کا عمل حقیقت میں متبع ہی کا عمل سمجھا جاتا ہے, اس اعتبار سے وہ اس کے ذات کا عمل کہا جائے گا. اب یہاں ترجمۃ الباب سے ربط یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کے اول بیٹے کا واقعہ آیا, اس میں ابن آدم کا لفظ آیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لئے تو اتنا کافی ہے ایک ربط کو ثابت کرنے کے واسطے. اسی سے انہوں نے ترجمۃ الباب سے ربط کو ثابت کیا ہے. جی
باب الارواح جنود مجندۃ.
اس باب کے بارے میں بہت سے شراح کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلے باب کا تکمیلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کے متعلق جو باب قائم کیا گیا اسی کا یہ تکمیلہ ہے. اور یہ جو ترجمۃ الباب ہے وہ حدیث شریف کا جزو ہے. الارواح جنود مجندتن. جنود جندن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں لشکر کے. مجندتن کے معنی اکٹھا کیا ہوا جمع کیا ہوا. اب جنود مجندہ یعنی اکٹھا کیا ہوا لشکر جمع کیا گیا لشکر. اب پورے ترجمۃ الباب کا حاصل کیا ہوگا. روحیں الارواح روحیں یہ اکٹھا کیا ہوا لشکر ہے جمع کیا ہوا لشکر ہے. یہ پورے ترجمۃ الباب کا ترجمہ ہو جائے گا. اب کیا مطلب کہ الارواح جنود مجندت ان کا. حدیث شریف کے ایک جز کے مختلف توجیحات کی گئی ہے. اس ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھو تو خود بخود اس جز کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا. تمام اولاد آدم عالم ارواح میں پیدا کی جا چکی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد قیامت تک آنے والی وہ عالم ارواح کے اندر پیدا کی جا چکی تھی. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیونٹی کی شکل میں وجود عطا فرمایا تھا. سورۃ الاعراف میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اللہ نے ان روحوں کو معرفت عطا فرمائی کہ وہ پہچان سکے حق اور باطل کو. پھر اللہ نے امتحان لیا تو پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق پھر جمیع اولاد آدم الی یوم القیامہ ان کی روحوں کی تخلیق پھر ان کو اللہ نے معرفت عطا فرمائی. معرفت دینے کے بعد اللہ نے امتحان لیا تھا الست بربکم والا. تو تمام کی تمام روحوں نے جواب دیا تھا قالو بلا. اب یہ جو روح آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی گئی اللہ نے پیدا فرمائی تو ان کو پشتوں کے اندر واپس نہیں کیا گیا بلکہ عالم ارواح کے اندر رکھ دیا گیا. جب رحم مادر کے اندر جسم بنتا ہے تو اس جسم کے مناسب جو روح ہوتی ہے وہ عالم ارواح سے لا کر کے بچے میں ڈال دی جاتی ہے. تو روح نئی پیدا نہیں ہوتی. روح تو کب سے پیدا ہو گئی اور انسانوں کی روح کے اعتبار سے تخلیق تو بہت پہلے ہو چکی عالم ارواح میں ہو چکی تھی. اب جو پیدا ہوتا ہے وہ تو صرف بدن انسانی پیدا ہوتا ہے ورنہ ارواح تو بہت پہلے زمانے سے پیدا کی جاتی اور وہ روحوں کو روح کی دنیا میں سے لا کر کے جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا اس کے مناسب جو روح ہے وہ ڈال دی جائے گی. اس طریقے سے انسان دنیا کے اندر وجود کے اندر آتا ہے. اب جب عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا تو ان کے گروپ بنائے. گروپ یہ ہیں جنود مجندہ. عالم ارواح میں جو روحوں کو پیدا فرمایا تو ان کے گروپ بنائے گئے اور روحوں میں آپس میں تعارف کروایا گیا, پہچان کرائی گئی, اور اسی تعارف کی بنیاد کے اوپر دنیا میں آنے کے بعد الفت اور محبت کے تعلقات قائم ہوا کرتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر جو الفت اور محبت ہے وہ عالم ارواح کے تعارف کا ثمرہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر جو تعارف ہوا تھا اس کا نتیجہ ہے دنیا میں آنے کے بعد الفت اور محبت کا ہونا. اگر عالم ارواح کے اندر اوپرا پن رہتا ہے, اجنبیت رہتی ہے, تو اس دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی اجنبیت اور اوپرا پن رہتا ہے. دیکھ لیے تو اس وقت دنیا کے اندر جو الفت, محبت, نفرت, عداوت ہے اس کا تعلق ہے عالم ارواح کے ساتھ. عالم ارواح میں تعارف ہو گیا, محبت ہو گئی, الفت ہو گئی, پہچان ہو گئی, تو دنیا میں آ کر کے بھی اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں اور رشتہ تعلق قائم ہوتا ہے. اور اگر وہاں اجنبیت رہی, اوپرا پن رہا, تو دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی اجنبیت رہے گی. اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک ماں کے پیٹ میں پلنے والے دو بچے آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں. یہ عالم ارواح کے اندر جو عداوت تھی اس کا رنگ یہاں ظاہر ہوا. اور دو الگ الگ ماؤں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے ایسے محبت کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو رب آخن لم تلد ہوم, کہ یہ بھائی ایسے ہیں کہ ماں نے جنا نہیں لیکن حقیقی بھائی جیسی محبت رکھتے ہیں. یہ عالم ارواح کے تعارف اور تباہز اس کے اثرات ہیں جو اس دنیا کے اندر پڑتے ہیں. تو الارواح جنود مجندت, یہ روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اکٹھا کیا ہوا لشکر بنایا ہے, کہ اللہ کی طرف سے اکٹھا کیا ہوا ایک عجیب و غریب لشکر ہے. بعض شرائع کرام نے تو اس کی عجیب عجیب توجیحات کی ہے کہ ارواح چاہے چونٹی کی شکل میں تھی لیکن ان کے اندر چہرہ بھی تھا, ہاتھ پیر بھی تھے. جیسے چونٹی کے اندر بھی منہ بھی ہوتا ہے, آنکھ بھی ہوتی ہے, پیر بھی ہوتے ہیں. تو اتنی چھوٹی بھوری چیونٹی کی شکل میں روحیں تھی لیکن آنکھ تھی, چہرہ تھا, ہاتھ تھے, پیر تھے. تو کہا جن کے چہرے ایک دوسرے کے مقابل تھے عالم ارواح میں, ان میں دنیا میں آنے کے بعد الفت اور محبت ہوگی. اور جن کے چہروں سے چہرہ نہیں ملا بلکہ پشت تھی, ان کی پشت ان کی طرف, ان کی پشت ان کی طرف, تو ان میں دنیا میں آنے کے بعد نفرت اور عداوت قائم ہوئی. مزید یہ بھی ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد جو جوڑا بننے والا ہے وہ روحیں ایک دوسرے کے اڑوس پڑوس میں تھی, کہ یہ اس کی بیوی بنے گی, یہ اس کا شوہر بنے گا. تو انگیجمنٹ تو عالم ارواح میں ہو چکا ہے, رشتہ تو وہاں طے ہو چکا ہے, صرف اظہار دنیا میں باقی ہے. تو یہ بھی روایتوں میں آئے ہیں کہ جن دونوں میں رشتے ازدواج قائم ہونے والا ہے وہ دونوں روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے کے اڑوس پڑوس کے اندر تھی. ہو سکتا ہے کسی کو یاد ہو کہ میرے پڑوس میں کون تھی. ایسے مفسرین نے بعض سلف کے نام کے ساتھ واقعات نقل کیے کہ فلاں بزرگ نے سن شعور میں قدم رکھتے ہی کہہ دیا کہ میرا نکاح فلاں عورت سے ہوگا. ان کو پوچھا کہ کیسے آپ کہتے ہو؟ کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے عالم ارواح میں وہ میرے پڑوس میں کھڑی تھی. مفسرین نے ان کے واقعات نقل کیے ہیں. تو ایسا قوی الحافظہ آپ میں سے کسی کا ہو تو الارواح جنود مجندت, یہ روحیں اکٹھا کیا ہوا لشکر ہے. جی دیکھیے یہاں پر امام بخاری یہ جو روایت الجامع الصحیح میں لائے ہیں نا, یہ متصل روایت نہیں ہے, ڈائریکٹ امام لیث بن سعد پر لے گئے. اور امام لیث بن سعد امام بخاری کے استاد نہیں ہے, بیچ میں راوی حذف ہے. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ادب المفرد جو ان کی دوسری کتاب ہے اس میں یہ روایت متصلاً ذکر کی ہے اپنی سند سے. جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم فرماتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا الارواح جنود مجندہ, ارواحیں روحیں اکٹھا کیا ہوا لشکر ہے. دوسرا ترجمہ فوج کی الگ الگ پلٹن کی طرح ہے, یعنی ان کے بھی روحوں کے گروپ بنائے گئے تھے. تو انواع مختلفہ کے معنی میں بھی لیتے ہیں. فما تعارف منہا ائتلف, جن کا وہاں عالم ارواح میں تعارف ہوا تھا یہاں ان میں اتفاق ہوتا ہے. ائتلف فی ہذہ الدنیا, تعارف منہا ای فی عالم الارواح, کہ جن کا عالم ارواح میں تعارف ہوا ان کا دنیا کے اندر اتفاق ہوتا ہے, اور جن کا وہاں انجان پن ہوتا ہے اختلاف, دنیا میں آ کر ان میں اختلاف اور عداوت ہوا کرتی ہے. گویا عالم ارواح کے اثرات یہاں اس موجودہ دنیا کے اوپر بھی پڑتے ہیں. ایک اور توجیہ اس روایت کے اس لفظ کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر بہت سارے اوصاف کمالات اور اخلاق پیدا فرمائے. اب ایک انسان کے اندر جو کمالات ہے اوصاف اخلاق ہے ہو بہو ایسے ہی اوصاف اخلاق دوسرے آدمی میں بھی ہے, تیسرے آدمی میں بھی ہے, چوتھے آدمی کے اندر بھی ہے. تو ہم اوصاف یعنی ان کے اوصاف ایک جیسے, عادت اتوار اخلاق ایک جیسے, ان کے آپس کے اندر گروپ بنتے ہیں. اسی لیے آپ بہت سی مرتبہ دیکھیں گے کہ بھئی ایک گروپ ہے جن کا کام ہی ہے لوگوں کی میڈیکل خدمت کرنا. اب یہ چند افراد ایسے ہیں کہ جن کے دل کے اندر بس بیماروں ہی کی خدمت کا جذبہ ہے, ان کو اور کسی کام سے دلچسپی نہیں ہے. یہ ہو گیا جنود مجندہ. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پھر کوئی گروپ نظر آئے گا آپ جیسے صالحین جو صرف علم ہی میں مشغول لیوے, کسی اور چیز میں ان کو قطعاً کوئی دلچسپی نہ رہے. یہ ہو گیا الارواح جنود مجندۃ, کہ ان کو صرف حصول علم اور اسی کے اندر دلچسپی ہے, کسی اور کام کی طرف ان کا دھیان جاتا نہیں ہے. تو ایک دوسری توجیہ یہ کی گئی کہ ہم اوصاف, ایک جیسے اوصاف, ایک جیسے اخلاق, ایک جیسے عادات, ایک جیسے اوتار, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گروپ اور جماعتیں بنائی. ایک تیسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ تمام انسانوں کو, اولاد انسان آدم کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا فرمایا, پھر تمام کی بدنوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیا, کہ پہلے یہ سب کے سب عالم ارواح کے اندر ایک ساتھ تھے. اس لیے کہ آپ کو تخلیق کی ترتیب بتائی گئی نے کہ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد, پھر ان میں سے ان کی حقیقی اولاد, پھر ان میں سے ان کی حقیقی اولاد, تو یہ سب ایک جگہ جمع تھے, پھر سب متفرق منتشر ہوتے ہوئے الگ الگ فوج کی شکل کے اندر دنیا میں بن گئے. اس سے معلوم ہوا کہ ارواح یہ بھی اعراض ہے, یعنی ان کا جسم ہے, ارے اعراض نہیں ہے, جوہر ہے. یعنی ارواح کا بھی ایک جسم ہے, اگرچہ اس جسم کی نوعیت الگ ہے, لیکن ارواح بھی اجسام ہے, اعراض نہیں ہے, جوہر ہے. یہ بھی اس روایت کے ذریعے سے ثابت ہوا. غرض عالم ارواح کے اثرات عالم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. جی حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں پوری ہوئی بھائی, اب حضرت نوح علیہ السلام کو لا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نوح آپ کا نام نہیں ہے, آپ کا لقب ہے. کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کا لقب بن گیا ہے نوح, نوحا سے. اور نام کے سلسلے میں الگ الگ روایتیں آئی ہیں, عبد الغفار بھی آیا ہے ایک روایت کے اندر. ان کے ابا کا نام تھا لمک, لام میم کاف. ان کے دادا کا نام تھا متو شلخ, میم تے واو شین لام خا, تا پر تشدید. ابا کے دادا کا نام تھا خنوخ, خا نون واو خا, خنوخ. اور بعض حضرات کہتے ہیں جو خنوخ ہے وہی ادریس ہے, اور جو ادریس ہے وہی خنوخ ہے. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے 126 سال کے بعد ہوئی, اور 350 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی. یہ ایک قول ہے, اور بھی اقوال ہیں. طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے, اور ایک قول میں ان کی عمر 1400 سال ہے, اور دوسرے قول کے اندر مجموعی عمر 950 سال ہے. یہ سب اقوال ہیں حضرات مفسرین اور اہل تاریخ کے نقل کیے ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر زبردست طوفان آیا, اور اس طوفان کے نتیجے کے اندر دنیا غرق ہو گئی, ختم ہو گئی. کشتی کے اندر جتنے افراد تھے وہ کشتی سے اترنے کے بعد یکے بعد دیگرے وفات پا گئے, انتقال کر گئے. کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادے تھے, سام, حام, یافس. یہ جو طوفان کے بعد نئی دنیا بنی، یہ نوح علیہ السلام کے تین صاحب زادوں کے ذریعے چلی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر سورہ صافات کے اندر آیا، وجعلنا ذریته هم الباقین، اور ہم نے ہی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا. یعنی کشتی میں جتنے ایمان والے تھے ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلی، سب کا انتقال ہو گیا. اور بعد میں حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کے صاحب زادوں کے ذریعے سے اولاد چلی ہے. اب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو طرز اپنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد فوراً حضرت نوح علیہ السلام کو لائے ہیں، اس طرز سے ان کے موقف کا پتہ چلتا ہے. کیا موقف پتہ چلتا ہے؟ کہ عام طور پر مفسرین اور اہل تاریخ کے یہاں یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں حضرت شیش علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، آدم اور نوح کے درمیان. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس اس کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے جو ہے اس مسلک کو اختیار نہیں فرمایا اور سیدھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرما دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب دیکھیے پوری سورہ نوح کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ لمبی سورت ہے، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف اس کی آیات کی طرف اشارہ کیا ہے. اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف ایمان کی دعوت لے کر کے بھیجا. اب جن جن آیتوں کے اندر نوح علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہے، اس میں سے کچھ آیات کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں اور ان کی نظر میں جو مشکل لفظ رہا اس کی توجیہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں. چلو، ہاں، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّائِ کا بادی الرائی کا معنی کیا؟ نمبر ایک، سرسری سوچ یعنی غور و فکر سے پہلے اول نظر سے آدمی جو کوئی بات کہے وہ بادی الرائی. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا، تو آپ نے فٹ سے بول دیا، تو آپ کہو کہ نہیں بھائی کچھ سوچ کے بولا کہ ایسے بول دیا تو نے. تو یہ جو بغیر تامل اور غور کے آدمی بول ڈالتا ہے اس کا نام کیا رکھیں گے؟ بادی الرائی کہا جاتا ہے. دوسرا ترجمہ، جو ہماری سمجھ میں آیا وہ ہے بادی الرائی. ما ظہر لنا، یہ ترجمہ امام بخاری نے پسند فرمایا کہ جو ہماری سمجھ میں آوے وہ ہے بادی الرائی. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، نوح ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ قوم کے پسماندہ لوگ تمہاری پر ایمان لائے، یہ ہمیں ظاہر ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی معزز لوگ تو ایمان لاتے نہیں ہیں. چلو، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، 6 مہینے مسلسل بارش ہوئی، زمین سے پانی ابلا، 10 رجب سے 10 محرم آ گئے، اب باری تعالیٰ کا فرمان آیا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان تو برسانے سے رک جا, اب پانی مت برسا. 6 مہینے کے بعد طوفان روکا گیا, ورنہ 6 مہینے پورے 180 دن مسلادھار بارش برستی رہی. جی اب تنور کو انہوں نے تنور کے معنی میں نہیں لیا, بلکہ کس معنی میں لیا؟ سطح زمین کے معنی کے اندر لیا, کہ تنور سے مراد وجہ الارض, سطح زمین مراد ہے, اور فارا کے معنی ہے نبع الماء, پانی ابلنے لگا. یعنی جب طوفان کا وقت آیا تو پانی سطح زمین سے ابلنے لگا. اگرچہ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ماں ہوا جنت سے کچھ کچن کا سامان لائی تھی, اس میں تنور بھی لائی تھی, اور وہ جنتی تنور عذاب کی ابتدا کی علامت قرار دیا گیا تھا, اور وہ کوفے کی مسجد کے دروازے پر تھا, جامع مسجد کے دروازے پر, کہ جب اس تنور میں سے پانی جوش مارے تو اب سمجھنا کہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا, اور تم لوگ فٹافٹ جا کے کشتی میں بیٹھ جانا. جی وسطوت عل جودی, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لائے کہ جودی پہاڑ کہاں ہے, تو کہا جزیرہ کے اندر ہے. جزیرہ کے اندر مراد جزینہ ابن عمر, وہاں پر یہ پہاڑ ہے. یہ جزیرہ ابن عمر ہے نا, سمندر کے کنارے نہیں ہے, لیکن نہروں کی کثرت کی وجہ سے اس کو جزیرہ کہتے ہیں. یعنی وہاں اتنے نہر اور ندیاں ہیں کہ اس کو جزیرہ کہتے ہیں. اور یہ ابن عمر کا مطلب ہے حجاج ابن یوسف کا ایک چچا زاد بھائی ہے, اس نام سے یہ ابن عمر نام ہے. اس کا نام ہے یوسف ابن عمر, یہ حجاج ابن یوسف کا چچا زاد بھائی, اس پر سے ہے یہ جزیرہ ابن عمر, نہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف منسوب ہے. یہ ذہن کے اندر رکھنا کہ وہاں یہ جودی پہاڑ ہے, یہ ان کی رائے ہے. اور یہ جزیرہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں واقع ہے. دوسرے مفسرین نے اور رائے بھی لکھی ہے جزیرہ پہاڑ کے بارے کے اندر, کوئی کہتا ہے کہ ملک شام میں ہے, ایک مورخ نے تو لکھا ہے ہندوستان میں فیض آباد میں جودی پہاڑ ہے, یہ بھی لکھا ہے ایک مورخ نے. چلو کدعب مثل دعب قوم نوح, مثل دعب قوم نوح, دعب کے معنی آتے ہیں حال, عادت, کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی عادت کی طرح, یعنی جیسے وہ ضدی اڑیل نافرمان بے ایمان اس طرح. جی لغت بیان کر کے امام بخاری بھی تھک گئے کہ جلدی کتاب چلاؤ, اس لیے آیت کا حوالہ دے کے کہا الی آخری سورہ. انا ارسلنا نوحا الی قومی, سورہ نو شروع کی اور کہا آخر سورت تک پڑھ لو تم خود, اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. جمعہ الاولا شروع ہو چکا ہے, اب کتاب جلدی پوری کرنی ہے, اشارہ کافی ہے. چلو قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهل ثم رد على فقال اني لانذركم هو ما من نبي الا انذر قومه لقد انذر نوح القوم ولكن يقول لهم في قول لم يقل نبي لقومه يعلمون انه اعور وان الله ليس بعور. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وعنا جمیعا فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، بیان فرمایا اللہ کی ثنا کی اللہ کی شان کے مطابق. اس لیے خطبے کے شروع میں حمد و ثنا سنت ہے، اور آگڑے تان کے وٹ پاڑنے کے لیے نہیں ہے. بہت سے لوگ خطبے کے شروع کے اندر آگڑے تان کے حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ سنت عمل ہے. ثم ذکرت دجال، اس بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا. دیجل دجال، کثرت سے جو خلط ملت کرے بات کو، کثرت سے دھوکہ بازی دیجل و فریب کرے، کثرت سے جھوٹ بولے. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں. پھر عجیب بات فرمائی، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوم کو دجال ملعون سے ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے رب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ یہاں عموم فرمائے نے وما من نبی الا انذر قوما، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، تو سب انبیاء آ گئے. اس میں الگ سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ لقد انذر نوح قوما، نمبر ایک. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے دنیا کے لوگوں کو ڈرانے کی شروعات کی ہے، ان سے پہلے اللہ کے عذاب اور فتنوں سے ڈرانے کا سلسلہ نہیں تھا. اس لیے کہ اس زمانے کے اندر کفر شرک کے فتنے بھی نہیں تھے، اس لیے ڈرانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. کان الناس امتم واحدہ، اس لیے کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی، کچھ جزوی واقعات تھے ایسے. تو اول قوم کو عذاب الہی سے ڈرانے کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوا، اس لیے جو ہے ان کا تذکرہ ہوا ہے. ان سے پہلے، نوح علیہ السلام سے پہلے، چونکہ ابھی دنیا وجود میں آئی تھی، اسی لیے ان سے پہلے والے انبیاء علیہ السلام کا کام کاج کیا تھا کہ وہ امت کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنی، کیسے بدباش اختیار کرنا، اس کا طریقہ تعلیم کرتے تھے. جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے کھانا وہ سکھاتا ہے، کیسے پینا وہ سکھاتا ہے، کیسے کپڑے پہننے کے وہ سکھاتا ہے، تو نوح علیہ السلام سے پہلے والے انبیاء بھی یہی کام کرتے تھے. سب سے پہلے عذاب الہی سے ڈرانے کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا. نمبر دو، آپ باقاعدہ رسول اول ہے جن کو شریعت عطا کی گئی. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، باقاعدہ شریعت کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوا، اسی لیے ان کا تذکرہ ہوا. انذر نوح قوما، نمبر تین، ابو البشر ثانی ہے اور ان کی ہی اولاد قیامت تک دنیا کے اندر باقی رہنے والی ہے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. باقی اس کی وجوہات، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین والی آیت کی تفسیر آپ نے کسی زمانے کے اندر پڑھی تھی، وہاں اس کے اور بھی وجوہات بیان کیے گئے تھے. ولکنی اقول لکم فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم کو دجال کے بارے میں ایسی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں کہی تھی. ظاہر بات ہے کہ حضور کی امت کے اندر یہ فتنہ رونما ہونے والا ہے, اسی لیے آپ نے جس قدر وضاحت سے اپنی امت کو اس کی تفصیلات بتلائی کسی نبی نے نہیں بتلائی. دوسری بات یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں, خاتم النبیین ہیں. اگر آپ نہ بتلاتے تو پھر دجال کی علامتیں انسانیت کو کیسے جاننے کو ملتی؟ اسی لیے خاتم الانبیاء نے اپنی امت کو پوری تفصیل کے ساتھ دجال کی علامتیں بتلا دی. تعلمون انہ اعور, تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہے. وان اللہ لیس بعور, اور اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے, اعور نہیں ہے. بس نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا, لقد انذر نوح قومہ, ترجمۃ الباب سے ربط ہو گیا. چلو.
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان يحيى عن ابي سلمة سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي القوم انه اعور وانه يجيء معه بتمثال الجنه والنار والذي يقول انها الجنه هي النار واني انذركم كما انذر به نوح قومه.
اس روایت میں بھی جو آخری لفظ آیا نا, کما انذر بہ نوح قومہ, نوح علیہ السلام کا تذکرہ خیر آیا, یہ ہو گیا ترجمۃ الباب سے رب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دھیان سے سنو, میں تم کو ایک بات دجال کے بارے میں بتلاتا ہوں جو بات کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی. وہ کانا ہوگا اور اپنے ساتھ جنت اور جہنم کی صورت اور مثال لائے گا. دیکھو حدیث کے لفظ پر غور کرو, بتمثال الجنت والنار, دجال جو دکھلائے گا وہ حقیقی جنت اور حقیقی جہنم نہیں ہوگی, اس کی مثال ہوگی, اس کی صورت ہوگی, اس کا سیمپل جیسا ہوگا, ٹو کاپی اس کی ہوگی. فلتی یقول انہا الجنہ, جس کے بارے میں دجال کہے گا کہ یہ جنت ہے, حقیقت میں وہ آگ ہوگی. اور میں تم کو دجال سے اس طرح ڈراتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا. جی.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء امته فيقول الله هل بلغت, فيقول نعم اي ربي, فيقول لامتي هل بلغكم, فيقولون لا ما جاءنا من نبي, فيقول لنوح من يشهد لك, فيقول محمد وامته, فنشهد انه قد بلغ, وهو قوله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل.
حضرت ابو سعيد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے, نوح علیہ السلام کی امت آئے گی, اللہ تعالی پوچھیں گے, اے نوح, کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا دین پہنچایا تھا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. رسولوں سے بھی سوال ہوگا, امتوں سے بھی سوال ہوگا باری باری. تو نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو پیش کیا گیا, تو باری تعالیٰ نوح علیہ السلام کو پوچھیں گے, آپ نے میرا دین پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام نے کہا, ہاں میرے رب. اب ان کی امت کو پوچھا جائے گا, کیا نوح علیہ السلام نے تم کو اللہ کا دین پہنچایا تھا؟ فیقولون لا, وہ کہیں گے نہیں, ہم کو نہیں پہنچایا تھا. دیکھو کیسی قوم, نبی کے سامنے اللہ کے دربار میں جھٹلائیں گے, انہوں نے دین نہیں پہنچایا تھا, کیسے جھٹھے ہوں گے یہ لوگ. ما جاء من نبی, ہمارے پاس تو کوئی نبی جی نہیں آیا تھا, تو پھر تبلیغ کی بات تو کہاں سے. فَيَقُولُ لِنُوحٍ, باری تعالیٰ نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمائیں گے, ہے جو کوئی تمہارے لیے گواہی دیوے کہ آپ نے میرا دین پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, وہ میری گواہ ہے. تو پھر گواہی دیں گے کہ انہ قد بلغا, کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ کا دین پہنچا دیا تھا, اور اسی کا تذکرہ قرآن میں آیا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وسط کا ترجمہ خود امام بخاری نے کیا ہے, العدل, درمیان, بہتر, معتدل, ہم نے اسی طرح تم کو ایک معتدل درمیانی امت بنایا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہی بن گواہ بنو. دیکھیے گواہ ایسے ہونے چاہیے, جب انتہائی درجے کی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو گواہی قابل قبول نہیں, اور انتہائی درجے کا بغض ہوتا ہے وہ گواہی بھی قابل توجہ نہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا تزکیہ فرمائیں گے اور امت نوح علیہ السلام کی گواہی دے گی, تو نوح علیہ السلام کی امت جراح کرے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تائید فرمائیں گے, ہاں میں نے ہی کہا تھا میری امت کو, اس طریقے سے. اب اس میں ترجمۃ الباب یہی ہو گیا, فَيَقُولُ لِي نُوح مَنْ يَشْأَدُ لَكَ يَجِيدُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ.